بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احناف کے دلائل کا بیان ہو رہا تھا. چوتھی دلیل احناف کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا, اور اس سلسلے کے آثار اہل السنن کے اندر موجود ہیں. تو یہ تینوں خلفائے راشدین کا طرز عمل, یہ بھی احناف کی بہت بڑی دلیل ہے. پانچویں دلیل یہ ہے کہ بعد میں جو حدیث آ رہی ہے, یہ حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اس کی تاریخ ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کی فتح سن 8 ہجری میں ہوئی تھی, اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے اس کا منسوخ ہونا واضح فرما دیا, یعنی ولا یقتل مسلم بکافر, یہ بات منسوخ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے واضح فرما دیا. ان پانچ دلائل کی روشنی میں احناف کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. گویا احناف کے نزدیک ذمی قصاص اور دیت کے معاملات میں مسلمان کی طرح ہے. ایک مسلمان کو دارالاسلام کے اندر جو حقوق ملتے ہیں وہ تمام کے تمام حقوق ذمی کو بھی دیے جائیں گے, یہ احناف کا مسلک ہے. ترجمۃ الباب سے تو مربوط بات اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیسری بات ارشاد فرمائی, او ما فی ہذہ الصحیفہ, کہ میرے پاس جو صحیفہ ہے اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے وہ باتیں ہمارے لیے استدلال کی ہیں, کہ حضرت علی نے جب لکھا تو ظاہر ہے کہ احادیث کا لکھنا, علم کا لکھنا جائز ہوگا, تو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا. حضرت علی ایسا تو کر نہیں سکتے تھے کہ جس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو حضرت علی اس کو لکھنے لگے. حضرت علی کا لکھنا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حدیث اور علم کو لکھنے کی بعد کے زمانے میں اجازت ہو گئی تھی. اور ایسے علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو, خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو, تو حضرت علی خلیفہ راشد ہو گئے، لہٰذا آپ سے جب لکھنا ثابت ہو گیا تو امت کے لیے آپ کا لکھنا حجت اور دلیل بن گیا. جی بس پہلے ذرا روایت کا پس منظر سمجھو تو روایت کے الفاظ حل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. پس منظر روایت کا یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر کے عمرے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ والوں نے آپ کو ویزا دینے سے منع فرما دیا کہ آپ عمرے کے لیے مکہ المکرمہ نہیں آ سکتے، اور اس موقع پر ایک معاہدہ ہوا قریش مکہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں. اس کے مختلف دفعات تھی اس معاہدے کی، اس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ آئندہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک اہم دفعہ تھی. یہ معاہدہ ہو گیا، فیصلہ ہوا کہ مسلمان مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئیں گے. عرب میں دوسرے بہت سارے قبائل تھے، ان قبیلے والوں کو اختیار دیا گیا کہ تمہیں اگر مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا، اور اگر تمہیں قریش کے ساتھ رہنا ہے تو تم قریشیوں کے ساتھ رہو، تمہاری مرضی کی بات، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہو یا قریش کے ساتھ ہی رہو، کوئی زبردستی نہیں، اختیار دیا گیا. عرب میں دو مشہور قبیلے اور تھے، ایک قبیلہ تھا بنو لیث لامیا تھا، اور دوسرا قبیلہ تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا، اور بنو لیث والوں نے قریش کے مشرکین سے عہد کیا. اب معاہدہ جو حدیبیہ میں ہوا تھا اس کے قانون کے مطابق جو قبیلہ اور خاندان دونوں معاہدہ کرنے والوں سے جڑے تو ان کو بھی معاہدے کی شرائط کی پابندی کرنا ضروری ہو جائے گا، یعنی جو قریش کے ساتھ جڑے ان کو بھی معاہدے کی پابندی ضروری، جو مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائے ان کے لیے بھی معاہدے کی پابندی ضروری. تو بنو خزاعہ والے مسلمانوں سے جڑ گئے اور بنو لیث والے مشرکین سے جڑ گئے، قریش سے جڑ گئے. اس ضابطے کے مطابق اب جس طرح مسلمان اور قریش 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے، اس طریقے سے خزاعہ اور لیث والے بھی 10 سال تک جنگ نہیں کر سکتے. اور اگر کہیں کوئی جنگ ہوئے بھی تو ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کر سکتے. یہ اس معاہدے کا حاصل اور خلاصہ تھا. کچھ دن گزرے, قبیلے بنو لیس کے لوگوں نے سب سے پہلے خلاف ورزی کی. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا, اندازہ تھا کہ یہ قریشی لوگ ہمارے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر تو رہے ہیں لیکن یہ کن لوگ ہیں, یہی نبھا نہیں سکے گی, انہی کی طرف سے معاہدہ شکنی ہونے ہی والی. تو بنو لیس جو قریش کے معاہد تھے, قریش مکہ کے, ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی. اور خلاف ورزی کیسے ہوئی کہ انہوں نے موقع پا کر کے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. قبیلے بنو لیس کے لوگوں نے موقع پا کر کے قبیلے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب یہ سب سے پہلی معاہدہ شکنی ہوئی مشرکین قریش کے حلیف قبیلے بنو لیس کی طرف سے. خزا والوں کو بہت غصہ آیا, آنا بھی چاہیے کہ بھائی 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ تھا, پھر انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیوں کیا؟ بہت غصہ آیا قبیلے بنو خزاعہ والوں کو. انہوں نے تیاری کی کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شکایت کرنے جائیں گے, فریاد کرنے جائیں گے کہ یہ بنو لیس والوں نے معاہدہ شکنی کی ہے, اسی لیے آپ ہماری مدد کیجئے, ان سے لڑنا ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے. حضور کے پاس یہ لوگ مدد کی درخواست لے کر کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں, ابھی پہنچے نہیں مدینہ منورہ, تیاری. اس درمیان میں مدینہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ام المؤمنین کے گھر پر وضو فرما رہے تھے, اور وضو کے درمیان کے اندر آپ بولے نصیرتو او کما قالو, یعنی اللہ کی طرف سے میری مدد کی گئی, اللہ کی طرف سے میری مدد کی گئی. ایسا جملہ دوران وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو وضو ہو چکا تو جس ام المؤمنین کا گھر تھا انہوں نے پوچھا کہ آج آپ نے عام عادت کے خلاف دوران وضو یہ کیا نصیر تو آپ نے بولا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو, بنو لیس نے معاہدے سے غداری کر کے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے, اور بنو خزاعہ والے میرے پاس مدد کی اپیل کرنے کے لیے آنے والے ہیں. عن قریب بنو خزاعہ والے میرے پاس مدد کی اپیل کرنے کے لیے آئیں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نصیر کو میری اللہ کی طرف سے مدد کی گئی اور اللہ نے میری نصرت فرما دی. نصرت فرما دی یعنی معاہدہ شکنی ہماری طرف سے نہیں ہوئی, ہم نے تو ابھی تک معاہدہ نبھایا, ہمارے حلیف بنو خزاعہ نے بھی نبھایا, لیکن سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی مشرکین قریش کے حلیف بنو لیس کی طرف سے سامنے آئی, انہوں نے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کر لی, لہذا اب ان کے خلاف ہمیں جم کرنے کا جواز مل گیا تو خود انہوں نے معاہدہ شکنی کی شروعات کی. اسی لیے اب ہم آزاد ہیں, اب ہم معاہدے کے پابند نہیں, کیونکہ معاہدہ تو اسی وقت تک نبھانا ہے جب تک وہ لوگ نبھائے. فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ, وہ نبھائے تو ہمیں نبھانے کا, لیکن وہی اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو پھر ہمارے لیے معاہدے کو نبھانا ضروری نہیں رہتا ہے. تو ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اسی لیے اب ہمیں بھی نبھانا ضروری نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی معاہدے کی خلاف ورزی قریش مکہ کے حلیف قبیلہ بنو لیس کی طرف سے سامنے آئی, اور دوسری غداریاں بھی قریشیوں کی طرف سے ہوئی, مشرکین قریش کی طرف سے. اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے سے بڑا لشکر تیار کیا مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے واسطے. 6 ہجری میں معاہدہ ہوا, قریش سیدھے نہیں رہ سکے, اور صرف 2 سال کے عرصے میں مکہ المکرمہ رمضان کے مہینے میں 8 ہجری میں فتح ہو گیا. جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو قبیلے بنو خزاع والے زور میں, چونکہ وہ مسلمانوں کے حلیف اور مسلمان فاتح بن گئے, اسی لیے بنو خزاع والوں کے ہاتھ میں موقع آ گیا, اور انہوں نے کیا کیا, موقع پا کر کے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر ہی ڈالا. چونکہ بنو لیس نے بنو خزاع کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, تو اب فتح مکہ کے بعد بنو خزاع کو موقع ملا تو انہوں نے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر ہی ڈالا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے, لیکن بنو خزاع والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت نہیں لی, حضور سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا, اور موقع پا کر کے بنو خزاع والوں نے بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا, گویا بدلہ لے لیا. کہ پہلے بنو لیس نے خزاع کو مارا تھا, تو خزاع والوں نے فتح مکہ کے موقع پر بنو لیس کے ایک آدمی کو مارا, بدلے کی بات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ تو ایسا ایسا واقعہ ہو گیا, فتح مکہ ہو چکا تھا, اور فتح مکہ کے اندر تمام کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے. فرمایا تھا کہ جو ام ہانی کے گھر میں آ جائے ان کو بھی امان, جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے رہے ان کو بھی امان, جو لوگ حرم میں آ جائے ان کو بھی امان, جو ایمان قبول کر لے رہے ان کو بھی امان. مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو امان دے چکے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں امان دے چکے, اسی لیے مکہ والے سب کے سب بن گئے ضمنی, چونکہ مکہ بن گیا دارالاسلام, اور وہاں جتنے بھی غیر مسلم رہ رہے وہ تمام کے تمام ہو گئے ضمنی. یہ ہو گیا معاملہ. تو اب چونکہ بنو خزاع نے, بنو خزاع والے مسلمانوں کے معاہد تھے, اور انہوں نے قتل کیا بنو لیس کے آدمی کو, اور قتل کیا فتح مکہ کے بعد, حضور امن دے چکے اس کے بعد, یعنی ضمنی بن جانے کے بعد قتل کیا, اس لیے گویا کہ ایسا واقعہ ہو گیا کہ اسلامی حکومت مکہ میں قائم ہو گئی. مملکت اسلامیہ مکہ میں قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے ایک ذمی کا قتل ہوا، بنو لیث سے انتقام لے کر ایک آدمی کو جو قتل کر ڈالا، یہ حقیقت میں کیا ہوا کہ ذمی کا قتل ہوا مسلمانوں کی طرف سے. لہذا اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ احناف کے لیے بہت بڑی دلیل بن گئی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو بات فرمائی وہ اس روایت کے اندر موجود ہے. اب حدیث شریف کے الفاظ دیکھو. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ان خزاعۃ قتلوا، کہ قبیلے بنو خزاع والوں نے قتل کر ڈالا، قبیلے خزاع والوں نے قتل کر ڈالا رجولن، ایک آدمی کو، من بنی لیسن، بنو لیس کے ایک آدمی کو، عام فتح مکہ، فتح مکہ والے سال، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جتنی بار قبیلے خزاع کے لوگوں نے قبیلے لیس کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا. کب قتل کر ڈالا؟ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے سال. کیوں قتل کیا؟ بقتیل منہم قتلوہ، بنو خزاعہ کا ایک آدمی بنو لیث نے اس سے پہلے قتل کر ڈالا تھا، اس کے بدلے میں بنو لیث نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا، اس کے بدلے میں بنو خزاعہ نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر ڈالا. عبارت سمجھ میں آئی اچھی طریقے سے؟ اب نام بھی ذرا دیکھ لو. بنو خزاعہ کے جو آدمی تھے ان کا نام ہے، قاتل کا نام حضرت خراش ابن امیہ الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ. خراش ابن امیہ الخزاعی، یہ ہے قبیل خزاع کا آدمی جنہوں نے قتل کا فعل انجام دیا. اب بنو لیث کے جس آدمی کو مار ڈالا تھا وہ کون آدمی؟ بعض روایتوں میں اس کا نام آیا ہے ابن الاسوا، الف تا واو این، ابن الاسوا اللیسی. اور بعض شرائع کرام نے ان کا نام نقل کیا ہے جندب ابن اولع، جندب ابن الف واو لام این اولع لیسی. تو یہ دو نام ملتے ہیں جو لیسی آدمی قتل کر دیا گیا اس کا، اور قاتل حضرت خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ. اور روایت کے الفاظ میں جو آیا کہ بنو خزاع کا ایک آدمی پہلے بنو لیث نے قتل کر دیا تھا، اس آدمی کا نام کیا؟ احمر خزاعی. احمر خزاعی یہ وہ شخص ہے جن کو قبیلے بنو لیث کے لوگوں نے پہلے قتل کر دیا تھا. اب جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ارے ارے یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، مجھے پوچھنے بھی نہیں آئے، مجھے اطلاع بھی نہیں دی، اور انہوں نے سیدھا ایک لیسی کو مار ہی ڈالا. جیسے آپ کو اطلاع ہوئی تو خبیر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی. حضور ابھی مکہ ہی میں تھے، فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تھے، کبھی حضور مکہ ہی میں تھے اور حضور کو خبر دی گئی کہ خزا والوں نے تو موقع پا کر کے لیس والے کو مار ڈالا، ان کا جو زمانے جاہلیت کا ایک آدمی قتل ہوا تھا اس کا انتقام موقع پاتے ہی لے ہی لیا کہ حضور کو اطلاع ہوئی۔ تو حضور نے کیا کیا، فرقیب راحلتہ، سواری کے اوپر سوار ہونے کی حالت میں خطبہ دیا، بیان دیا۔ معلوم ہوا کہ جانور پر سوار ہو کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو حکم شرعی بتلا سکتے ہیں۔ تو حضور جانور پر سوار ہوئے اور حضور نے خطبہ دیا، اس خطبے میں کیا فرمایا، فخطبہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کے وقت، اس واقعہ یعنی کون سا، خزاعہ والوں نے لیس والے آدمی کو مار ڈالا، یہ واقعہ جو فتح مکہ پر ہوا کہ خزاعہ والوں نے لیس کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ کون خزاعہ والے آدمی جنہوں نے مار ڈالا؟ سراش ابن امیہ۔ اور کس کو مار ڈالا؟ ابن ال، دوسرا نام کون سے خاندان سے، لیس سے۔ تو یہ جو مار ڈالا اس کے بدلے میں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کر دی۔ اس وقت تو حضور نے خود دیت ادا فرما دی، لیکن آئندہ کے لیے حضور نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ اگر کوئی قتل کرے گا تو قاتل سے مقتول کے اولیاء قصاص لے سکتے ہیں، قاتل سے مقتول کے اولیاء قصاص لے سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر بیٹھ کر کے باقاعدہ اعلان فرما دیا۔ تو یہ روایت احناف کی بہت بڑی دلیل ہو جائے گی، چونکہ حضور کا یہ اعلان فتح مکہ کے بعد ہے، مکہ دارالاسلام بن چکا اس کے بعد ہے، ہویا کہ بنو لیس والے بن گئے تھے ذمی، دارالاسلام کے رہنے والے کافر ذمی ہو چکے تھے، حضور ان کو امان دے چکے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاع والوں کے قتل کے واقعے پر ارشاد فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی قتل کا معاملہ کرے گا تو قاتل سے مقتول کے اولیاء بھی قصاص لے سکتے ہیں، یہ حضور نے اعلان فرما دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت حضور نے دیت دی، اس پر کوئی صراحت نہیں، اور جو شرع یوں کہتے ہیں کہ اندازہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس موقع پر دیت عطا فرما دی، لیکن آئندہ کے لیے یہ قانون کا اعلان حضور نے فرما دیا کہ آئندہ اگر کوئی کسی ذمی کو قتل کرے گا تو پھر قاتل سے قصاص لیا جا سکتا ہے، یہ اعلان فرمایا۔ اور اس موقع پر حضور نے دیت دلوائی یا قاتل کو قتل کی بات فرمائی، عمل کیا ہوا کا وہ ہمیں معلوم ہے۔ اور بعض لوگ کہتے کہ نہیں، حضور نے اپنی طرف سے دیت ادا کروا دی، تو حضور نے بیان فرمایا اونٹنی پر بیٹھ کر دیا۔ اب حضور کا خطبہ مبارک سنیے، ان اللہ حبس المکہ القتل او الفیل، کہ یقیناً اللہ تعالی نے مکہ سے روک لیا ہے قتل و قتال کو، یا ہاتھی والوں کو، کہ حضور نے خطبے میں کیا لفظ پہلا فرمایا، شک ہے راوی کو. دونوں صورتیں صحیح ہیں. پہلی صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں قتل و قتال کرنا روک دیا ہے، کوئی بھی مکہ کی پاک سر زمین پر قتل و قتال نہ کرے، یہ بلد امین ہے. اگر لفظ قتل فرمایا تھا تو اس کا مطلب یہ، اور اگر آقا نے لفظ فیل فرمایا تھا تو مطلب کیا لیں گے؟ ہاتھی والوں کا لشکر جرار جب مدینہ المنور مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے آیا تھا تو اللہ نے ان کو روک لیا، مکہ تک ان کو پہنچنے نہیں دیا، اور مکہ سے پہلے ہی ابابیل بھیج کر کے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. دونوں جگہ دورہ مطلب صحیح نکل سکتے ہیں، کوئی الجھن نہیں. تو یا تو آقا نے فرمایا القتل، یا تو آقا نے فرمایا تھا اول فیل، کوئی بھی ایک لفظ حضور نے فرمایا تھا. قول محمد، یہ محمد سے مراد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود. امام بخاری ایک بات فرماتے ہیں، وجعلوہ علی الشک، کہ اس کو شک ہی کے اوپر رکھو، یعنی حضور نے قتل فرمایا تھا یا فیل فرمایا تھا، اس کو شک ہی پر رکھو. اس لیے کہ ہمیں حتمی طور پر معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جملہ مبارک استعمال فرمایا تھا، اسی لیے اس کو شک پر رکھنا ہی بہتر ہے. ان یہاں ایک بات اور سمجھو الگ سے، اگر راوی کوئی روایت ہمارے سامنے نقل کرے، یعنی قدیم دور کی بات ہے کہ جس زمانے میں یہ کتابیں مدون ہو رہی تھی، اور ایک راوی اپنے استاد سے کوئی روایت نقل کرے، اور استاد سے ہو سکتا ہے کوئی چپ ہو جائے، تو روایت کرتے ہوئے بعد والا راوی استاد سے جیسا سنا ویسا ہی نقل کرے، یا اپنے علم کے مطابق صحیح کر کے نقل کرے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک روایت کے الفاظ اس نے ایک استاد سے سنے اور اس استاد کو شک ہے کہ یہاں کیا لفظ تھا، جیسے یہاں فیل اور قتل میں شک ہے، لیکن یہی روایت راوی نے کسی دوسرے استاد سے بھی سن رکھی ہے، اور وہاں یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور نے قتل فرمایا تھا یا حضور نے فیل فرمایا تھا. تو ایک راوی کو اپنے ایک استاد سے جب روایت نقل کی، تب استاد جی کو شک تھا کہ اصل روایت کا لفظ کیا ہے، قتل ہے یا فیل. لیکن راوی کو یہی روایت دوسرے استاد سے بھی ملی، اور دوسرے استاد سے جب روایت ملی تو اس میں شک نہیں ہے، بلکہ اس میں یقین کے ساتھ ہے کہ فیل ہی کا لفظ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راوی جب اپنے استاد کے حوالے سے روایت نقل کرے تو جس طرح شک کے ساتھ سنا ہے ہو بہو ایسا نقل کرے، یا یہ کہ اپنے علم کے مطابق تصحیح کر کے آگے روایت نقل کرے؟ تو دونوں طرح کی رائے ہے ائمہ حدیث کی. بعض ائمہ حدیث کا مسلک یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے استاد سے جیسا سنا ویسا ہی آگے نقل کرو، استاد نے شک اور تردد کے ساتھ نقل کیا تو آپ بھی شک اور تردد کے ساتھ نقل کرو، اور پھر الگ سے بتلا دو کہ بھئی یہاں تو میرے استاد نے تردد اور شک سے نقل کیا ہے، لیکن مجھے جو دوسرے طریق سے یہ حدیث ملی ہے اس میں الفیل کا لفظ متعین. تو پہلے اپنے استاد کی روایت کو جیسا سنا ایسا ہو بہو شک اور تردد کے ساتھ اپنے تلامذہ کو سنا دو، پھر تصحیح کر دو کہ بھائی صحیح بات یہ ہے. اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے استاد سے جو بات منقول ہے اس بات میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہے، اور یقینی بات فلاں استاد کی سند سے مجھے معلوم ہے، تو تصحیح کر کے ہی آگے نقل کرنا چاہیے، کہ تصحیح کر کے آگے نقل کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد والے زمانوں میں تردد باقی نہیں رہے گا۔ آپ تب تو تردد کے ساتھ نقل ہوتا آ گیا، لیکن اب آپ کے بعد والے زمانے میں وہ تردد والا نقل باقی نہیں رہے گا، بلکہ ایک یقینی متعین بات جو ہے آگے چلے گی۔ یہ دونوں طرح کی بات جو ہے ائمہ حدیث کی ہے، اسی لیے امام بخاری نے اپنی بات بتلا دی، وجعلوہ علی الشک، کہ مجھے جو اپنے استاد کی روایت میں شک ملا ہے تو تم بھی شک ہی باقی رکھو نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتل فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فیل فرمایا۔ قضا قال ابو نعیم، یعنی ابو نعیم نے اسی طرح بات ارشاد فرمائی، ابو نعیم نے اسی طریقے سے بات ارشاد فرمائی۔ ابو نعیم کا مطلب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد۔ دیکھیے یہ سند کس سے شروع ہو رہی ہے، وبه قال حدثنا ابو نعیم، یعنی الفضل بن دکین۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں فضل ابن دکین، جن کی روایت ابو نعیم ہے، ان سے امام بخاری کو شک ہی کے ساتھ الفاظ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتل فرمایا تھا یا لفظ فیل فرمایا تھا۔ وغیرہ یقول الفیل، یہ بھی امام بخاری کا جملہ ہے، اور میرے دوسرے اساتذہ لفظ فیل فرماتے ہیں، کہ ابو نعیم کے علاوہ مجھے اپنے دوسرے اساتذہ کرام سے جب یہ روایت ملی تو اس میں لفظ فیل کیسا ہے، متعین ہے، گویا کہ اس میں لفظ قتل ہے ہی نہیں۔ تو دوسرے اساتذہ کی سند میں فیل کا لفظ متعین ہے، اور ابو نعیم کی روایت کے اندر تردد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتل فرمایا یا لفظ فیل فرمایا تھا۔ خیر، دونوں میں سے جو لفظ بھی حضور نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چل رہا تھا، وسلط علیہم رسول اللہ والمؤمنون، اور اللہ تعالی نے غالب کر دیا مکہ والوں پر اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو، اللہ تعالی نے مکہ والوں پر غالب کر دیا اپنے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو، گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے مسلمانوں کے ہاتھ پر مکہ المکرمہ کو فتح کروا دیا۔ الا دھیان سے سنو، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِآحَدٍ قَبْلِ، یقیناً یہ مکہ المکرمہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی مکہ قابل حرمت ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، وَلَا تَحِلُّ لِآحَدٍ بَعْدِ، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے مکہ المکرمہ حلال نہیں ہوگا۔ گویا ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہے، سب کے لیے مکہ المکرمہ قابل احترام ہی ہے۔ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور یقیناً مکہ المکرمہ میرے لیے حلال کیا گیا تھا دن کی ایک گھڑی میں۔ بتلایا تھا کہ ایک روایت ہے زوال سے لے کر کے عصر تک، کہ اتنی گھڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مکہ المکرمہ کو حلال کیا تھا، کہ صبح سے لے کر عصر تک ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے مکہ کی حرمت کو اپنے آخری نبی کے لیے اٹھا لیا اور اس وقت میں نبی نے آ کر مکہ کو فتح کر لیا. باقی حضور سے پہلے بھی کسی کے لیے نہیں, جس وقت حضور کے لیے حلال ہوا اس وقت بھی کسی اور کے لیے نہیں, اور قیامت تک کے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی مکہ حلال نہیں ہوگا. الا وَإِنَّا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَانٌ, یہ جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ فتح مکہ کے دوسرے دن کا خطبہ ہے. آج پتہ ہوا تو دوسرے دن آپ نے خطبہ دیا, تو دوسرے دن کے خطبے میں حضور نے کیا فرمایا؟ یقیناً یہ اس گھڑی بھی حق میں حرام ہی ہے. یعنی دوسرے دن بھی اعلان فرمایا کہ اب دوبارہ اس کی حرمت لوٹ آئی اور آج بھی وہ قابل احترام ہے. گویا صرف گزشتہ کر جب مکہ فتح کرنا تھا تو ایک دن کی چند گھڑی اللہ نے اس مکہ کو میرے لیے حلال کیا تھا, باقی اس سے پہلے بھی حرام, اس وقت بھی, اس دن بھی بعد میں حرام, اور قیامت تک کے لیے حرام, اور فتح مکہ کے دوسرے ہی روز اب مکہ یہ جو ہے حرام حرمت والا ہو گیا. جی اب مکہ قابل حرمت ہے, قابل احترام ہے, اس کی کچھ وضاحت حضور نے فرمائی. لا یختلا شوقہا, مکہ کے کانٹے بھی کاٹے نہیں جائیں گے. ولا یعضد شجرہا, اور مکہ کے پودے بھی اکھاڑے نہیں جائیں گے. جو قدرتی خود روح ہوتے ہیں وہ, ورنہ کوئی گارڈننگ کرے, پلاننگ کرے, شجر کاری کرے تو وہ جو ہے عام طور پر لوگ لگاتے ہیں, کیلا لگایا, پپیتا لگایا, انار لگایا, وہ تو کاٹ چھٹ کر سکتے ہیں. ولا تلتقط ساقطها الا لمنشد, اور مکہ کا لکتا نہیں اٹھایا جائے گا مگر اعلان کرنے والے کے واسطے, اور مکہ کا لکتا نہیں اٹھایا جا سکتا مگر اعلان کرنے والے کے واسطے. اب اس جملے مبارک کو دھیان سے سمجھو, مکہ کے لکتے کا معاملہ سمجھو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ لکتے کے احکام میں حرم اور غیر حرم, حرم اور ہل دونوں برابر ہیں. لکتے کے معاملے میں مکہ ہو کے مکہ کے علاوہ ہر ایک جگہ کے احکام اور مسائل برابر برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. اب مسئلہ کیا نکلے گا حناف کا, وہ ابھی چند دن پہلے تفصیل سے گزر گیا کہ لکتا ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں اٹھا لینا چاہیے, اور اٹھا لینے کے بعد جب تک ملنے کا امکان ہو کہ مالک مل جائے گا وہاں تک برابر اعلان کیا جائے کہ بھائی ہمیں یہ لکتا کے مال ملا ہوا ہے. یہ مسئلہ. اب یہاں ایک بڑا بھاری برقم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ حرم کا لکتا اٹھایا نہیں جائے گا مگر صرف اعلان کرانے والے کے لیے اجازت ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ حکم تو ہر جگہ ہے, حرم ہو کہ غیر حرم ہو, کہ جو بھی لکتا اٹھا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلان کرو، جہاں جہاں آدمی کے مالک کے ملنے کا امکان ہے وہاں وہاں اعلان کرو، یہ تو دونوں کے لیے برابر ہے، حرم غیر حرم دونوں یکساں ہیں، اس میں خصوصیت کیا حرم کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آج یہاں بھی آپ کو لکتا اٹھا ہو تو کیا ذمہ داری ہے؟ اعلان کرو، لے کے چھپا تھوڑا ہی دینا، اعلان کرانا. تو اس میں تو حرم غیر حرم دونوں برابر ہے، تو پھر اس جملے مبارک کا مطلب کیا؟ کہ ولا تلتقط ساقطها الا لمنشد. تو اس کا مطلب سمجھو، نمبر ایک، حرم میں مسافر جو آتے ہیں وہ حج عمرے کے لیے آتے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ حرم میں آئیں گے وہ آئیں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اسی مقصد سے لوگ حرم میں آتے جاتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی جس کو لکتا ملا وہ ایسا نہ سمجھے کہ یہاں اعلان کی کیا ضرورت، یہاں اعلان کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ بھلے حرم کا لکتا ہے، لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے آتے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ مت لینا کہ یہاں اعلان کی کیا ضرورت، وہاں بھی اعلان کرنے کی خاص ضرورت ہے. یہ اہمیت بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. دوسری توجیہ سمجھو، حرم کے اندر لقطے میں معمولی چیز بھی مل جاوے تو بھی اس کا ضرور اعلان کرنا چاہیے. کیوں اس کا ضرور اعلان کرنے کا معمولی چیز کا بھی؟ اس لیے کہ حرم میں جو گری پڑی چیز ملے گی کسی حاجی کی ہوگی یا معتمر کی ہوگی، برابر. اور حجاج اور معتمرین اپنے وطن سے اپنی ضرورت کی چیز ہی لے کر آئے تھے، ضرورت سے زیادہ چیز تھوڑی لے کر آئے. اس لیے کہ پرانے زمانے میں خود اٹھا کے لے کے چلنے کا، اور اب بھی ہوائی جہاز میں لمیٹیڈ بیگ کا وزن ہوتا ہے، تو کوئی بھی آدمی فالتو چیز تھوڑی لے کر جائے گا. جو اپنی خاص ضرورت کی چیز ہوگی وہی سفر حرمین میں لے کر کے جائے گا، فالتو چیزیں تو کوئی لے کر جائے گا نہیں. تو حرم کے اندر اگر لکتے میں معمولی چیز بھی ملے تو اس کا خاص اعلان کراؤ، اس لیے کہ جو حاجی یا معتمر کی وہ چیز ہوگی تو بیچارے کی کوئی اہم ضرورت کی چیز ہوگی، اور اہم ضرورت کے پیش نظر وہ ساتھ لایا ہوگا، اسی لیے خاص اعلان کراؤ تاکہ اس کا مالک بیچارہ تکلیف میں مبتلا نہ رہے. اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک جملہ ارشاد فرمایا. تیسری بات سمجھ، کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو انسان تلاش کرتا ہے، اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آدمی کی چیز جہاں گم ہوئی وہاں آدمی ضرور تلاش کرنے آئے گا. جہاں گم ہوئی، جیسے آدمی کیا کہے کہ میں موک وڑا کے اسٹال کے پاس پہنچا نا، تب تو موبائل پر فون بھی آیا تھا، وہاں تک تو موبائل پکا میرا تھا، لیکن پھر وہاں سے آگے مچھلی والے کی دکان پہ پہنچا، میں واٹس ایپ دیکھنے نکال لگے کتنی مچھلی لانے کے لیے گھر سے لکھوایا ہے، تو موبائل نہیں تھا. معلوم ہوا کہ پونک وڑا کے بیچ سے لے کر مچھلی کے بیچ تک میں یہ موبائل کہیں میرا گم ہو رہا ہے. تو آدمی جب تلاش کرنے جائے گا تو اتنی جگہ پر تو خاص جائے گا تلاش کرنے میں جہاں کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر گم ہوئی ہے, اس جگہ سے گم ہوئی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ حرم مقدس کے اندر کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی تو حاجی ہو کہ معتمر ہو ضرور وہاں تلاش کرے گا, اور اس سال نہیں تو آئندہ سال اس کے وطن سے جو حجات جائیں گے معتمرین جائیں گے ان کو ساری علامتیں لکھ کے دے گا کہ بھائی دیکھنا وہاں کہیں اعلان ہو رہا ہو تو میری ایسی 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 چیز تھی وہ گم ہو گئی تھی, کوئی اعلان ہو تو ضرور جو ہے لے لینا بھائی وہ میری گم شدہ چیز تھی. تو اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ولا تلتقط ساقطها الا لمنشد, کہ حرم کی گری بڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر یہ کہ کوئی اعلان کرنے والا ہو وہی اٹھا سکتا ہے. یعنی تاکید بیان کی حضور نے کہ اعلان کرنے والے بند کر کے ہی اٹھاؤ, کہ اٹھاؤ اور اب اعلان کرنے والے بن جاؤ اور اعلان شروع کرو کہ بھائی مجھے یہ چیز ملی ہے, جس کی بھی ہو آ کر نشانی بتا کر لے جاؤ. آگے کیا فرمایا بیان نے, فمن قتل فہو بخیر النظرین اما ان یعقل و اما ان یقاد اہل القتیل. یہ ہو گئی حنفیہ کی اپنی مضبوط بات. جو قتل کر دیا گیا, فمن قتل جو قتل کر دیا گیا یعنی مکہ کے حرام ہونے قابل احترام ہونے والے اعلان کے بعد, حرمت کے اعلان کے بعد جو قتل کر دیا گیا, فہو بخیر النظرین. نظر کا معنی ہے شفقت, مہربانی. تو وہ دو میں سے ایک بات کا اختیار رکھتا ہے کہ جو آدمی قتل کر دیا گیا اس حرمت کے اعلان کے بعد, تو اس کے اولیاء دو بات میں سے ایک بات کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی میں نے حرمت کا دوبارہ اعلان کر دیا کہ مکہ پہلے کی طرح دوبارہ قابل احترام ہے, صرف گزشتہ کل تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے مکہ کو میرے لیے حلال کیا تھا, اب پھر سے مکہ قابل احترام ہے. اب اگر کوئی اس سرزمین پہ قتل کرے گا تو مقتول کے اولیاء کو قاتل کے بارے میں دو بات میں سے جو چاہے اختیار ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اور یہ اس پس منظر میں کہ بنو خزا والوں نے حضور کو کہے بغیر بنو لیس والے کو کاٹ ڈالا, ان کا جو زمانے جاہلیت کا معاملہ تھا اس کا حساب چپتے کر ڈالا انہوں نے, اس کے لیے قتل ہی کر ڈالا انہوں نے. اس کے پس منظر میں حضور نے فرمایا کہ اب جو کوئی آدمی اس مکہ میں کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کے بارے میں دو بات میں سے ایک بات کا اختیار رہے گا, یا تو قصاص وصول کر لے وے, یا تو دیت دلوائی جائے, یا تو قصاص وصول کر لے وے اہل القتیلی مقتول کے رشتہ دار لوگ. تو قتیل کے اہل کو مقتول کے رشتہ داروں کو قصاص لینے کی طاقت دی جاوے گی. مقتول کے رشتہ دار چاہے تو دیت لے لے رہے, چاہے تو قصاص لے لے رہے. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک. گویا حضور نے اپنے بیان میں بنو قزاۃ کو بھی تنبیہ کر دی اور قیامت تک کا قانون بھی بیان فرما دیا کہ مقتول کے اولیاء کو اختیار ہے, دیت لینا چاہے تو دیت لے وے اور قصاص لینا ہو تو قصاص لے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے لے لی کہ مقتول کے رشتہ داروں کو دینے بات کا اختیار ہے. آناف کہتے ہیں, آناف کا مسلک ذرا دھیان سے ذہن میں رکھو. قتل عمد میں قاتل کی خوشی ہو, قدیت, ورنہ قاتل کہوے کی ساس تو بھی ساس, اس میں مقتول کے رشتہ دار کو اختیار نہیں, قاتل کے اختیار کا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قاتل کے اختیار کا. تو قاتل یوں کہوے کہ دیت ہی دوں گا میں تو دیت, وہ کہے کہ نہیں میں تو قصاص ہی دوں گا, قصاص. اور امام شافعی فرماتے کہ نہیں, مقتول کے رشتہ داروں کو اختیار. اب حدیث شریف کے الفاظ احناف کے مسلک کی تائید کرتی ہے, اس لیے کہ عام حالات میں قاتل دیت کو قبول کر ہی لیتا ہے. قاتل کو جب پیشکش کی جائے گی بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, ظاہر ہے کہ کون مرنے تیار ہوگا, وہ تو یہی کہے گا نہیں کہ بھائی لاؤ دیت ہم دے دیں گے, کوئی مرنے تیار ہوگا نہیں. تو اصل تو قتل عمد کی سزا کی ساز ہے, لیکن اگر قاتل یہ کہہ رہے کہ اس کو دیت ہے کہ مجھے دیت دے دی, تو دیت ہی دینی پڑے گی. اگرچہ بعض قاتل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی مال تو میں نہیں دوں گا, مار ڈالنا ہو تو مار ڈالو میں تیار ہوں, جان دینے تیار ہوں, مال دینے تیار نہیں ہوں. جس کو ہمارے یہاں کہتے چمڑی جاوے دمڑی نہیں جاوے, دمڑی پہلے سکے ہوتا تھا چھوٹا سا, چلر اپنے یہاں کہتے نا پرچورا وہ ہے دمڑی. تو کہا کہ چمڑی جاوے دمڑی نہیں جاوے, یعنی میں جان دے دوں لیکن پیسے تو نہیں دوں گا. کیونکہ ایسے سر پھیرے قاتل جی نکلتے ہیں کہ مجھے قصاص میں مار ڈالنا ہو تو مار ڈالو نا, لیکن پیسے دیے دیے نہیں ملے, تم سے جو ہے وہ کر لو. اس طریقے سے یہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہو گیا. جب بیان پورا ہوا فجاء رجل من اہل الیمن, یمن کے ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کا نام تھا ابو شاہ, یمن کے اس آدمی کا نام تھا ابو شاہ. کیا کہنے لگے ابو شاہ, اے اللہ کے رسول یہ خطبہ جو آپ نے دیا نے اور اس میں جو ابھی احکام بیان فرمائے نے اسے ذرا لکھوا دو نہیں, یہ سب مجھے کہاں یاد رہیں گی, یہ سب باتیں آپ نے بیان کیا, آپ نے خطبہ دیا, ذرا لکھوا دو نہیں حضور مجھے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو لابی فلان, اے اکتبو لابی شاہ, ابو شاہ کو لکھ کے دے دو میرا بیان. حضور نے فوراً حکم جاری فرمایا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط ربط کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے بزرگ ابو شاہ نے درخواست کی کہ حضور آپ کا بیان مجھے لکھوا دو, تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ ابو شاہ کو میرا بیان لکھ کر کے دے دو. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف کی کتابت جائز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سوا لکھنے سے جو منع فرمایا تھا وہ شروع زمانے کی بات تھی, بعد میں وہ حکم خود جو ہے ختم ہو گیا. دیکھیے خود حضور فرما رہے کہ بھائی ابو شاہ کو میرا بیان لکھ کر کے دے دو, حضور نے خود حکم فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ ترتیب اپنائی کہ ترجمۃ الباب قائم کر کے حضرت علی کی روایت پہلے لائے, اس میں امکان یہ نکل سکتا تھا کہ تو حضرت علی کا اپنا عمل ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ حضور کے منشے مبارک سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے, لیکن ایک درجہ امکان تو تھا نا کہ حضرت علی کا عمل مبارک ہے. اگر حضرت علی کا اپنا عمل ہو تو ابھی تو حجت ہے کیونکہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں, لیکن فوراً امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسری روایت لائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحتاً اپنی باتیں لکھنے کا حکم عطا فرمایا اور ایک دم وضاحت سے یہ بات ثابت کر لی کہ حدیث شریف کی کتابت جائز ہے اور حدیث شریف کو لکھنا چاہیے. اب خطبہ پورا ہوا, ابو شاہ کے لیے لکھوایا بھی گیا, قریش کے بزرگ کھڑے ہوئے. فقال رجل, ایک آدمی کہنے لگے, من قریش, قریش کے یہ بزرگ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, کہنے لگے آپ نے تو جو ہے نا حرم کی ساری گھاس کی پابندی لگائی کہ حرم کی کوئی گھاس نہیں کاٹ سکتے, کچھ استثنا کر دو, کم سے کم اس کھیر گھاس کی استثنا کر دو. اے اللہ کے رسول, اس کھیر گھاس کا استثنا کرو. کیوں استثنا؟ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا, اس کھیر گھاس کو ہم ہمارے گھروں کی چھت پر لگاتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں آج کی طرح پکے مکان تھوڑے تھے, کچے مکان, اور چھت پر اس کھیر گھاس ڈال دی جاتی تھی. تو کہا حضور, اس کھیر گھاس تو ہمارا چھت ہے, اور آپ یوں کہو گے کہ حرم میں کوئی گھاس نہیں کاٹنے گی تو ہم چھت کائی کی بنائیں گے, اس لیے کم سے کم اس کھیر کا استثنا کر دینا. وہ قبورینا, اور میت کو قبر میں سلانے کے بعد ہم جو ہے اندر سیل رکھتے ہیں, تو اس کی دراریں بند کرنے کے لیے اس کھیر گھاس رکھ دیتے ہیں, جیسے اپنی یہاں پٹیے بانس رکھنے کے بعد چٹائی رکھ دیتے ہیں. تو کہا کہ وہاں میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سیل رکھو اور بیچ میں درار رہ جاوے تو اس کو بند کرنے کے لیے اس کھیر گھاس رکھی جاتی ہے, اور گھر میں برتن مانجنے میں بھی اس کھیر کام آتی تھی. اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ حضور, اس کھیر کا استثنا کر دو, اس کے پتے تھوڑے بڑے ہوتے اور خوشبودار یہ گھاس ہوا کرتی ہے, اس لیے کہا کہ اس کا استثنا کر دو. فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, إِلَّا الْإِسْكِرِ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کی درخواست پر فوراً استثنا کر دیا, ٹھیک ہے بھائی, حرم کی حدود میں اس کھیر گھاس کاٹنا ہو تو کاٹ سکتے ہو, اس کھیر کا استثنا فوراً فرما دیا چچا عباس کی درخواست پر. اب یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پہلے حضور نے مطلقاً ممانعت فرمائی, پھر چچا عباس کی درخواست پر اس کھیر کا استثنا حضور نے کیسے کر دیا, کیسے کر دیا اس کھیر کا استثنا؟ پہلی توجہ سمجھو, جس وقت چچا عباس نے درخواست کی اس کھیر کے استثنا کی, عین اس وقت اللہ کے یہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے ان کی درخواست ہے, اور وحی بھی اسی وقت آ گئی کہ اس کھیر کو مستثنا کر دو. تو چچا عباس کی درخواست اور وحی کا نزول دونوں سیم ٹائم پر ہو گیا, ایک وقت پر ہو گیا. نمبر دو, دوسری توجہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہے احکام کے, کہ اللہ کے یہاں سے حکم لا کے لوگوں کو بتلاتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, لیکن مبلغ ہونے کے ساتھ آپ کی دوسری حیثیت ہے شارع کی, آپ شارع بھی ہے, مبلغ بھی ہے, رسول بھی ہے, شارع بھی آپ کی حیثیت ہے. شارع کس کو کہتے ہیں؟ جو حکم شرعی مقرر کرے اس کو شارع کہا جاتا ہے. تو شارع ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اختیار دیا گیا تھا اس کو استعمال فرما کر کے حضور نے استثناء فرما دیا. تو شارع ہونے کی حیثیت سے جو اختیار حضور کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا اس کو استعمال فرما کر کے چچا جان کی درخواست پر حضور نے اس کھیر کا استثناء فرما دیا. اور بعد میں اللہ کے یہاں سے اس پر کوئی وحی نہیں آئی. اگر حضور کا یہ استثناء کرنا بحیثیت شارع اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وحی کے ذریعے فوراً تنبیہ ہو جاتی, وحی کے ذریعے اصلاح ہو جاتی, لیکن بعد میں وحی نازل نہیں ہوئی اور وحی نے گویا کہ حضور کے اس استثناء کو سکوت کے ذریعے برقرار رکھا کہ اس معاملے میں نہیں وحی نہیں آئی, کوئی نیا حکم نہیں آیا. معلوم ہے کہ حضور نے جو استثناء فرمایا وہ وحی نے باقی رکھا سکوتی طور کہ اس موقع اگر یہ استثناء اللہ کو پسند نہ ہوتا تو فوراً وحی آتی, تغیر ہو جاتا کہ چچا میں نے آپ کے لیے استثناء کیا تھا لیکن اللہ نے تو منع کر دیا اسی لیے اس کھیر بھی کینسل. ایسی کوئی وحی بعد میں آئی نہیں اور حضور نے ایسا کوئی اعلان بھی نہیں فرمایا. تیسری بات سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کھیر کا استثناء فرمایا اور نبی کا اجتہاد اللہ تعالی صحیح ہی رکھتے ہیں. اگر کبھی نبی سے اجتہاد میں چپ ہوتی ہے تو فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے, فوری اصلاح. نبی سے اگر اجتہاد میں چپ ہو گئے تو اگر حضور کا یہ اجتہاد مانو گے غلط ہوتا, جو اللہ الاسخیر والا اجتہاد غلط ہوتا, فوراً اللہ کے یہاں سے اصلاح ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اصلاح نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ حضور کا اگر یہ اجتہاد ہے تو اجتہاد بھی صحیح ثابت ہوا, لہذا اس کھیر گھاس کا استثناء ہو گیا اور امت کو فائدہ ہو گیا. ترجمۃ الباب سے مربوط کیا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شاہ یمنی کے لیے اپنا کلام, اپنے خطاب کی باتیں, اپنی احادیث لکھ کر کے دینے کا حکم عنایت فرمایا. یہ بہت بڑی دلیل ہے, ثابت ہو گئی بات کہ بھائی حدیث شریف کی کتابت جائز ہے. جی دیکھو, اس روایت کی سند میں عمر ہے, عمر ابن دینار المکی, ان کے استاد کون ہیں؟ دیکھو کون ہے عمر کے استاد, وہب ابن منبی, یہ عمر کے استاد ہیں. ان اخی وہب اپنے بھائی سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان کے بھائی ہیں حمام ابن منبع, بھائی کا نام ہے حمام, تو گویا بھائی بھائی سے روایت نقل کر رہے ہیں, برابر. اب پہلے نیچے متابعات دیکھو, تابعہ معمر وہب ابن منبع نے متابعت کی ہے معمر سے, تو معمر کی متابعت لائے. ان حمام ان ابی ہریرہ, دیکھو اوپر والی سند کے اندر وہب نقل کر رہے ہیں اپنے بھائی حمام سے, برابر, لیکن امام کے پاس ایک دوسری سند ہے, اس دوسری سند میں متابعت لائے کہ معمر کی متابعت کی ہے حمام نے خود، اور وہ سیدھے روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ایسی متابعت لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ سمجھو. یہ جو حمام ابن منبع ہے نا، یہ وہب ابن منبع کے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن حمام ابن منبع مضبوط راوی ہے اور وہب ابن منبع جو ہے نا ذرا ڈھیلے ڈھالے راوی ہے. تو وہب ابن منبع راوی ہے ڈھیلے ڈھالے، اور حمام ابن منبع کیسے راوی ہے؟ مضبوط ثقہ راوی ہے. حمام ابن منبع کی روایت امام عبد الرزاق صنعانی نے اپنی مصنف میں کی ہے. عبد الرزاق صنعانی نے اپنی مصنف میں حمام کی روایت موصولاً ذکر کی ہے. یہ حمام جو ہے، انہوں نے جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، یہ حضرت ابو ہریرہ کے بلا واسطہ شاگرد ہے حمام، جتنی حدیثیں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی وہ ایک صحیفے میں لکھ کے رکھی تھی. صحیفہ تھا ان کے پاس، اس میں تمام مرویات لکھ کے رکھی تھی جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی. اس میں 100 کے قریب احادیث تھی جو حمام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور اس صحیفے کا نام رکھا تھا صحیفہ حمام ابن منبع. اس صحیفے کا نام تھا اور وہ چھپ چکا ہے، مطبوع ہے، موجود ہے. صحیفہ حمام ابن منبع، مصنف حمام ابن منبع، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تخریج کے ساتھ وہ مطبوع ہے. تو حمام ابن منبع نے اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 کے قریب جو حدیثیں سنی وہ لکھی بھی تھی، اور وہ صحیفے کے اندر تھی، اور وہ صحیفے کا نام ہی تھا صحیفہ حمام ابن منبع. تو جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ حمام ابن منبع مضبوط راوی ہے اور وہب ابن منبع کمزور راوی ہے، امام کی پہلی سند میں وہب ابن منبع ذرا کمزور ڈھیلے راوی آ گئے، اس لیے متابعت لے آئے تاکہ کمزور راوی کی سکھا راوی سے تائید ہو جائے، اس لیے امام بخاری نے یہ متابعت ذکر کی کہ پہلی والی سند میں ذرا متکلم کی کمزور ڈھیلے راوی آ گئے تو دوسری متابعت لے آؤ تاکہ جو ہے وہ کمزور راوی کی تائید ہو جائے اور آپ کی سند مضبوط ہو جائے، اس کے لیے یہ مطابقت لائے. اب حدیث سنیے. وہب ابن منبع اپنے بھائی حضرت حمام ابن منبع سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ،
پر ذکر میں شکایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیث والا کوئی نہیں تھا. یہ اخلاص سے تحدیث بن نعمان ہے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث میرے پاس تھی, اسی لیے اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی مرویات 5374 ہیں, 5374 مرویات ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. الا مگر ما کان من عبد اللہ من عبد اللہ ابن عمر, مگر جو عبداللہ ابن عمر کے پاس ہے, یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جو احادیث ہے نا وہ مجھ سے زیادہ ہے, یہ یوں کہنا چاہتے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں, فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں حدیث کو لکھتا نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور میں حدیث کو لکھتا. کیا مطلب, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فٹافٹ لکھ لیتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ حضور کی زندگی میں حدیث لکھتے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تھا تحریری شکل کے اندر جس کا نام تھا الصحیفۃ الصادقہ. الصحیفۃ الصادقہ, گویا خود حضرت ابو ہریرہ تصدیق کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کو فوراً لکھ لیتے تھے, اسی لیے ان کے پاس حدیث زیادہ ہے میرے مقابلے میں. اب ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیثیں لکھی, ادھر سنی ادھر لکھی, ادھر سنی ادھر لکھی, تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے ہی لکھی ہے نا, حضور کی اجازت کے بغیر تو لکھی نہیں. اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر کے لکھ لیا کرتے تھے, اس سے حدیث شریف کی کتابت کا ثبوت ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث ہے لیکن عبداللہ ابن عمر بن عاص کے پاس زیادہ ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ فوراً لکھ لیا کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فوراً نہیں لکھی, فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے حدیثیں لکھی, لیکن بعد کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی لکھنا ثابت ہے کہ بعد جو دور آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی لکھا کہ جب ان کے پاس روایات زیادہ ہو گئی, عمر آگے بڑھتی گئی تو انہوں نے بھی لکھنے کا کام کیا. بہرحال ترجمۃ الباب سے مربوط بات اتنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جو احادیث لکھی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی, اس لیے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا. لیکن بھاری بھرکم اشکال کھڑا ہو گیا. کیا اشکال کھڑا ہوا؟ کہ ایک طرف تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث میرے پاس, مگر عبداللہ ابن عمر بن عاص کے پاس حدیثیں زیادہ, چونکہ وہ لکھ لیتے تھے. برابر. اب جو ہم حدیث کا ذخیرہ اس وقت تلاش کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی مرویات کتنی بتلائی؟ 5374, اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی خالی 700. کتنی؟ 700 روایتیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس, اور ابھی ذخیرۂ حدیث میں ہم تتبع کرنے بیٹھے تو حضرت عبداللہ کی کتنی روایت؟ 700. تو کیوں ایک دم کم ہو گئی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی اتنی زیادہ کیوں کم ہو گئی بھائی؟ سمجھو پہلی وجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر مدینہ میں مقیم رہے، تعلیم تعلم کا مشغلہ جاری رکھا، اسی لیے آپ کی روایت کی اشاعت زیادہ ہوئی، کیونکہ مدینہ میں سب آئیں گے دنیا بھر سے، اسی لیے وہاں آپ نے تعلیم تعلم جاری رکھا، اسی لیے ابو ہریرہ کی روایتیں بہت پھیل گئی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر مصر چلے گئے تھے، ایک سائٹ چلے گئے ہوں اور یہ جو ہے مرکز پر رہے، اسی لیے ان کی اشاعت زیادہ ہوئی. دوسری وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بعد میں عبادت کے ذوق کا ان پر غلبہ ہو گیا تھا، زیادہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے مستقلاً تدریس کا مشغلہ بنایا تھا، اسی لیے ان کی احادیث کی اشاعت زیادہ ہوئی. اسی لیے تو علماء نے تخلی بن نوافل کے مقابلے میں مجلس علم کو راجے قرار دیا ہے نا، کہ کوئی آدمی نوافل میں لگے اس کے مقابلے میں مجلس علم اولا ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر عبادت میں لگے تو جو ہے اشاعت کم ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ برابر پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، اسی لیے ان کی حدیث کی کثرت ہو گئی. تیسری بات سمجھو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت پہلے کم تھی جب حضور نے ابھی ان کو دعا نہیں دی تھی، بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو مل گئی تو حضرت ابو ہریرہ کی مرویات گنتی کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو گئی. چوتھی وجہ، حضرت عبداللہ کے پاس حدیثیں تو تھی لیکن من تذب علیہ متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار والی حدیث سے بہت ڈرتے رہتے تھے، اسی لیے حدیث زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کی حدیث کا تناقل کم ہوا. اور حضرت ابو ہریرہ کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی، وہ بنداس حدیثیں بیان کرتے جاتے تھے، اسی لیے ان کی حدیثوں کی اشاعت زیادہ ہو گئی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس وقت زیادہ ملتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایات کم ملتی ہے. ہمارے لیے تو ترجمۃ الباب سے مربوط یہ لفظ ہو گیا، کون سا؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث لکھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے زمانے میں نہیں لکھتے تھے، کتابت حدیث کا اس بات ہو گیا.